देखते हैं इसकी तफसीर सूरतुल कहफ आयत नंबर 1-12। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफ अल्लाह के लिए है। हम्द ऐसी तारीफ को कहते हैं जो मोहब्बत के साथ की जाए और जिसमें ताज़ीम भी हो, रिस्पेक्ट भी हो और मोहब्बत के इजहार के तौर पे हो। देखें, तारीफ के लिए तो और लफ्ज़ भी है, मदह का लफ्ज़ भी है, मदह की करना है किसी की, लेकिन मदह जो है ज़रूरी नहीं है कि सच्ची हो। मदह आप किसी से कोई मतलब अपना लेने के लिए भी उसकी मदह कर सकते हैं, उसकी जिसको हम कहते हैं खुशामद। मगर हम्द के अंदर जो होती है वो ऐसी तारीफ है जो किसी की खूबी, उसके कमाल, उसकी परफेक्शन की वजह से हो। इसी वजह से हम्द जो है वो किसी इंसान की नहीं की जा सकती, क्योंकि इंसान में परफेक्शन है ही नहीं। उसके अंदर अगर एक खूबी है तो हजार खामियां। सिर्फ हम्द अल्लाह ही की बयान की जा सकती है, और हम्द के अंदर तारीफ भी है और शुक्र भी है। और ये अल्लाह ताला के लिए ही खास है। और यहां पे अल्लाह ताला ने खुद फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफ सिर्फ अल्लाह के लिए है। क्या अपनी तारीफ खुद करना अच्छी बात है? इंसान अगर करे तो अच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इंसान में एक खूबी हो तो हजारों खामियां भी हैं। लेकिन जब अल्लाह ताला अपने लिए फरमाता है तो वो इस लायक है कि उसकी हम्द हो, इस लायक है कि उसकी तारीफ हो। और देखें, दुनिया में तारीफें कोई किसी की करता होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो वाकई दिल से भी कर रहा हो, वाकई उसका कायल भी हो। मगर हम्द वो, जैसे मैंने आपको बताया, वो तारीफ जो बहुत मोहब्बत के साथ की जाए और जिसकी की जाए वो इस काबिल भी है, उसके अंदर वो सिफात हैं, वो खूबियां हैं जिसकी वजह से उसकी तारीफ की जा सकती है। और ये देखें कि सूरह बनी इसराइल जब खत्म हुई तो अल्लाह ताला ने फरमाया कुल अल्हम्दुलिल्लाह, कह दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सूरत शुरू हो रही है तो उसी हुक्म की तामील में शुरू हो रही है कि जो बंदा भी अब पढ़ेगा तो वो जो हुक्म पहले आया उसको पूरा कर रहा है। अब खुद कह रहा है अपने मुंह से कि तमाम तारीफ, तमाम शुक्र अल्लाह के लिए है। और अल्लाह में क्या सिफात हैं जिसकी वजह से उसकी तारीफ है? हर खैर, हर भलाई, हर अच्छी सिफत उसके अंदर मौजूद है। जैसे हमने कहा था ना, सुबहान अल्लाह, पिछली सूरत किससे शुरू हुई थी? सुबहान अल्लाह से। सुबहान अल्लाह में तमाम कमजोरियां, तमाम ऐब, तमाम बुराइयों से अल्लाह ताला को पाक करार दिया गया। और हम्द के अंदर तमाम अच्छी सिफात उसके अंदर मानी गई कि तमाम अच्छी सिफात उसमें हैं। हम इसलिए उसकी तारीफ करते हैं कि वो तारीफ के काबिल है और उसका शुक्र भी है। अब आप देखें कि मदह के अंदर ना जरूरी नहीं है कि उसमें सिफात भी हो, लेकिन हम्द में सिफात होनी जरूरी है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फर्क है। तो जब हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, ये इसीलिए अफजल दुआ है, तमाम दुआओं में सबसे अच्छी दुआ है, हालांकि इसमें कुछ मांगा तो नहीं गया। लेकिन जब कोई अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो दरअसल अल्लाह ताला ने फरमाया ना, ला इन शकरतुम ला अजीदन्नकुम, जब तुम शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें और अता करेगा। जब इंसान अल्लाह का ये इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह कह के शुक्र अदा करता है तो जो नेमत उसको मिली होती है अल्लाह ताला उससे बढ़ के नेमत अता फरमाता है उसको। और हम इसके अंदर कह रहे हैं कि अल्लाह तू इस लायक है, तू इसका मुस्तहिक है कि तेरी तारीफ हो, और ऐ अल्लाह तू इस लायक है कि तेरा शुक्र किया जाए। आप देखें, अगर इंसान अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहे कि सारी जिंदगी भी सजदे में पड़ा रहे तो उसका शुक्र नहीं अदा कर सकता। एक सांस का ही आप शुक्र अदा करना चाहें तो आप ये देखें कि کہ یہ سانس آپ مفت میں اندر لے رہے ہیں اور بغیر کسی محنت کے. ہم اگر سانس کے لیے یا کھینچنے کے لیے ہمیں کوئی چیز دے دی جاتی کہ یہ پہلے پکڑو اور پھر کھینچو اور پھر اندر لے کر جاؤ اور پھر پھیپھڑوں میں لے کر جاؤ اور پھر دل تک لے کر جاؤ اور پھر سارے جسم تک پہنچاؤ, ہم سارا دن تو یہی کام کرتے رہتے ہیں, ہمارے پاس تو کچھ اور کرنے کا فرصت ہی نہ ملتی. اللہ, ہم کتنے سکون اور آرام کے ساتھ سانس اندر لے جا رہے ہیں اور کتنے سکون سے باہر لے جا رہے ہیں, اور اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. حالانکہ ویسے اگر آپ آکسیجن کا ایک سلنڈر خریدنے جائیں تو اس کی قیمت کتنی ہوگی, اور ایک سلنڈر میں کتنی آکسیجن ہوگی, کتنی جلدی وہ ختم ہو جائے گی. اور ایک دن کی آپ آکسیجن جن مریضوں کو لگتی ہے, ایک دن کی آکسیجن کا پتہ کریں کتنے پیسوں کی ہوتی ہے, پھر ایک ہفتے کی, پھر ایک سال کی, اور اگر ساری زندگی کی آکسیجن کسی کو لگانی ہو تو کتنے پیسے خرچ کرنے پڑیں گے, کتنا بل دینا پڑے گا. اللہ, تمہیں اتنا کچھ ہمیں مفت دیا ہوا ہے. یہ پانی جو آپ کے گھروں تک آتا ہے, صرف آپ کے گھروں تک آنے کے یہ پیسے لے رہے ہیں, پانی بنانے کے پیسے نہیں لے رہے. پانی تو اللہ نے بنایا, وہ بارش نہ برسائے, یہ ریزروائرز نہ ان کے بھریں تو پانی آپ تک نہ پہنچے, پھر دیکھنا کہ پانی کی قیمت کیا ہوتی ہے. ابھی تو سب سے سستا ہے, بلوں میں بھی سب سے سستا ہوتا ہے کہ پانی. اگر وہ سورج نہ چمکائے جس کے اندر کتنے بلب آپ بھی چمکا لیں, کتنے لائٹنگ بھی آپ کر لیں, تو اتنی روشنی نہیں کر سکتے. مفت میں آپ کے لیے چمک رہا ہے, اتنے آپ کو بل دینا پڑے اس کا تو میرے خیال میں صرف بجلی کا دل دینے سے ہی ہم تھک جائیں گے. دن کے بعد ہمیں کوئی لائٹ نہیں جلانی پڑتی, اللہ نے خود اپنی طرف سے انتظام کر دی, اور رات کو ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ تم نے سونا ہے. تو شکر اس کی نعمتوں کا, تو نعمتیں تو اتنی ہیں کہ آپ گن ہی نہیں سکتے, شکر ادا کرنا تو دور کی بات. سب سے پہلے صورت شروع ہی کس چیز سے ہوتی ہے؟ اللہ کے شکر کے ساتھ, اس کی تعریف کے ساتھ, اس کی تعریف بھی پوری محبت کے ساتھ اور تعظیم کے ساتھ. ہم ایسی تعریف کر رہے ہیں اللہ تیری جو محبت کے اظہار کے طور پہ کر رہے ہیں, تیری خوبی اور کمال کی وجہ سے کر رہے ہیں. اب جہاں اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں, وہاں کسی اور نعمت میں نہیں فرمایا الحمدللہ الذی, اللہ کی اس اللہ کی تعریف ہے, اس اللہ کا شکر ہے جس ذات نے تمہیں کھانا کھلایا, تمہیں سانس دی, تمہیں پانی دیا, تمہیں یہ سورج چمکایا. یہاں پہ ان میں سے کوئی چیز کا ذکر نہیں. یہاں پہ ایک اور ایسی نعمت کا ذکر ہے, وہ نعمت کیا ہے؟ الذی انزل علی عبدہ الکتاب, وہ ذات جس نے اتارا اپنے بندے پر کتاب کو. یعنی اللہ کی تعریف کس لیے کی جا رہی ہے یہاں پہ؟ کہ اس نے اپنے بندے کے اوپر کتاب اتاری. کس بندے پہ اتاری؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتاب کا اتارنا اتنی بڑی انسانیت کے لیے یہ خیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے اوپر اللہ کی تعریف بیان کرو, اس پہ اللہ کو پریز کرو. یہ وہ اس پہ تعریف کے قابل ہے. ویسے تو اس کی ساری نعمتیں ایسی ہیں کہ اس کے اوپر ہم الحمدللہ کہتے ہیں. صبح رات کو سوتے ہیں تو صبح اٹھنے کے اوپر بھی الحمدللہ کی دعا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا نا, کھانا ملے بھی تو کھانے کے بعد بھی الحمدللہ کی دعا ہے. آپ ٹوائلٹ گئے, ٹوائلٹ سے نکلتے ہیں تو الحمدللہ کی دعا ہے. آپ کسی کو تکلیف غم کے اندر دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو عافیت ملی ہوئی ہے تو الحمدللہ کی دعا ہے. یعنی دن میں کتنی دفعہ الحمدللہ صرف ایک تسبیح نہیں ہے جو آپ نے کر لینی ہے. الحمدللہ از پارٹ آف سپیچ ایک مومن کی, ہر وقت کا اس کا کلمہ الحمدللہ. تو ویسے تو ہر وقت ہی الحمدللہ, لیکن جس اسپیسیفک بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی تعریف ہے کہ اس نے اپنے بندے کے اوپر کتاب اتاری ہے, سوچیں کتنا بڑا یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایک نعمت کو ذکر کر کے فرمایا اس بات کی اوپر اللہ کی تعریف بیان کرو. کتنی بڑی یہ نعمت ہے. یعنی انسان اس نعمت کو ہم تو خیر سمجھ ہی نہیں پائے آج تک کہ ہمیں یہ ملی کیا ہوئی ہے. کسی نے کسی گروپ میں ایک کوسچن کیا تھا اور مجھے حیرت بھی ہوئی اس کوسچن کے اوپر, کہ انہوں نے ایک کوسچن کیا تھا کہ یہ بتائیں نا کہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے نا بہت بڑی نعمت ہے اور بہت اس کے اندر شفا بھی ہے اور یہ دجال سے بھی بچاتی ہے اور یہ ایسے بھی کرتی ہے ایسے بھی کرتی ہے, تو کیسے ہے یہ پھر نعمت؟ کیسے ہے یہ شفا؟ کیسے ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ یہ پوچھنے شروع ہو جائیں ٹائلنول سے سر کا درد کیسے دور ہوتا ہے. یہ اب آپ مجھے سمجھائیں. آپ وہ کیسے سمجھائیں، نہ آپ کو سائنس پتا ہے، نہ آپ کو اپنی ٹائرنول کی انگریڈینٹ پتا ہے، نہ آپ کو اپنی اپنے اندر کا میکینزم کچھ پتا ہے، آپ وہ کیسے سمجھایا جائے؟ یہ تو وہی سمجھ سکتا ہے جو کھائے گا اور اس کو ٹائرنول اثر کرے گی، تو وہ کہتا ہے کہ ہاں سر میں درد یہ دور کر دیتی ہے. تو آپ یعنی شفا کا اسی کو پتا چلے گا جو اس قرآن سے جڑے گا اور اس کی طرف آئے گا. باہر بیٹھے ہوئے بندے کو کیا سمجھ آئے گی کہ کیسے یہ شفا بنتا ہے، کیسے یہ تکلیفوں کو دور کرتا ہے، کیسے یہ سکون عطا کرتا ہے، کیسے اس کے اندر یہ ساری رحمتیں اور برکتیں ہیں جو انسان کی زندگی میں اس کے ذریعے آتی ہیں. وہ تو جو اس کو آزمائے گا تو اسی کو معلوم ہوگا نا. جو لے پرسن ہے اس کو کیسے سمجھایا جائے؟ ہم کہتے ہیں پہلے ہمیں سمجھاؤ کہ کیسے کرے گا، پھر ہم بس یہ اللہ کا کلام ہے یہ کرے گا، یا اللہ تعالیٰ نے اس کو کہہ دیا شفا ہے تو ہے شفا. اب نہ کچھ آگے کا پتا نہ پیچھے کا پتا، پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ بتاؤ شفا کیسے ہے، تو پھر ہمیں تو نہیں سمجھ آتی، تو عام ورڈز ہی ہیں، لا ہے، تجہر ہے، صلات ہے، یہ 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 کیسے شفا دیں گے؟ تو اگر آپ ایسے پوچھنا چاہتے ہیں پھر تو نہیں سمجھ آئے. تو ساری تعریف اس رب کے لیے جس نے تمہارے اپنے بندے کے اوپر اس کتاب کو اتارا. تو بندے کے اوپر کتاب کو اتارا تو ہمیں کیا اس کا فائدہ؟ اس لیے کہ بندے پہ کتاب کو اتارنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتاب کا اتارنا صرف آپ کے لیے نہیں ہے، اس سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ سب انسانیت کو. ان کے ذریعے یہ سب انسانیت تک پہنچی ہے کتاب. تو اس کا مطلب اس کتاب کی نفع جو انسانوں کو ملنے والا ہے اس کے اوپر اللہ کی تعریف بیان کرو کہ اس نے کتنا زبردست کلام اتارا ہے. کیونکہ اس کے فوائد انسان لکھنے لگے تو یہ تو وہ سمندر ہے جس میں جتنا آپ غوطہ لگائیں گے، جتنا آپ اس میں سے موتی چننا چاہیں گے، آپ ساری زندگی بھی لگا لینا تو اس کے فوائد کو نہیں آپ ساروں کو پا سکتے. اتنا زبردست کلام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کلام کے ذریعے انسانیت تک جو خیر پہنچائی ہے نا، اس پہ اس کی تعریف بیان کی جائے، اس کے اوپر اس کا شکر ادا کیا جائے. آپ بھی کبھی شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کلام پاک عطا کیا؟ ظاہر ہے اگر آپ اس کی فوائد کو سمجھ چکے ہیں اور آپ اپنی زندگی میں ان فوائد کو محسوس کر رہے ہیں، تب آپ ضرور شکر ادا کریں گے، تب آپ کو ضرور پتہ چلے گا کہ واقعی اللہ تو نے ابھی تو ہم نے تھوڑا سا اس کو چکھا ہے، تو اللہ اتنی تو نے رحمتیں ہماری زندگی میں بکھیر دی ہیں، اور اتنا کچھ ہدایت کا سامان اس میں، اور اتنی پیاری تسلی اس کے ذریعے کہ اللہ ہم تو اس پہ بھی نہیں شکر ادا کر سکتے جو ہم تھوڑا سا وقت اس کو دے رہے ہیں، ذرا سا ٹائم اس کو دیتے ہیں، اس پہ ہی اس نے ہمیں کیسا ہماری زندگیوں کو بدلا. تو یہ کلام تھا جس نے کفار مکہ کے کو جو کافر تھے اس وقت کے، مشرق تھے اس وقت کے، ان کو رضی اللہ عنہم وردو عنہ بنا دیا. جو مشرق تھے، جو بتوں کو پوجنے والے تھے، یہ اس کلام کے ذریعے ہوا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر دیکھیں، اور دوسری یہ بات آپ یہ خود سوچیں کہ اگر یہ کلام نہ ہوتا، تھوڑی دیر کے لیے اگر یہ سوچیں، اگر یہ کلام نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی؟ نہیں ہو سکتی تھی. کیسے ہو سکتی تھی اللہ کی پہچان؟ کہاں سے پتا چلتا اللہ کے بارے میں؟ کوئی ذریعہ نہیں تھا اللہ کے بارے میں پتا کرنے کا. یہ تو اللہ نے یہ کلام نازل کیا تو ہمیں پتا چلا کہ اللہ کون ہے، اللہ کی کیا پسند اور ناپسند ہے، اللہ تعالیٰ کیا اس کے ہم سے تقاضے ہیں، سب اس کلام سے ہی پتا چلا نا. تو اس لیے یہ وہ کلام ہے جس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرو. آپ نعمت سمجھیں گے تو شکر ادا کریں گے، اور اگر آپ اس کو مشقت سمجھتے ہیں کہ ہائے مصیبت ہائے یہ، تو پھر کیا شکر ادا کریں گے؟ پھر تو شکر سے زیادہ تو یہ ایک سر سے اتارنے والی چیز بن جائے گی. تو جو رب جس نے اس کو نازل کیا وہ خود فرما رہا ہے، خود بتا رہا ہے کہ یہ کیا ہے نعمت. ہر فرمایا رحمان علم القرآن، رحمان کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر، سب سے پہلی بات کیا کی کہ کیسے رحمان کی رحمت کس طرح سے پتہ چلتی ہے آپ کو؟ کہ اس نے قرآن سکھا دیا تمہیں. یہ وہ نعمت ہے، یہ اس کی رحمت ہے. تو ساری تعریف سارا شکر اس کے لیے کہ اس نے ایسا پیارا کلام ہمیں عطا فرما دیا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین ہے وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے. سیکھنا بھی بہترین اور سکھانا بھی بہترین. اور یہ اللہ عبدی ہی اپنے بندے پر عبد کہا گیا یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور اللہ کا عبد ہونا, اللہ کا غلام یا عبد کا معنی اگر پجاری کا لیں, عبادت گزار کا لیں, تو یہ انسان کے لیے اتنا بڑا شرف ہے کہ وہ اللہ کا عبد ہے. اللہ کا عبد ہونا یہ انسانیت کا سب سے اونچا مقام ہے. اور کسی کو اللہ اپنا عبد کہہ دے تو اس کے لیے سب سے بڑا آنر ہے, اعزاز ہے اس کے لیے کہ یہ میرا پجاری ہے, یہ میرا عبادت گزار ہے, یہ میری پوجا کرتا ہے. اور جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا دفاع کیا یا معراج کا بھی ذکر آیا کہ معراج کرائی, اتنا اونچا مقام پہ اللہ تعالیٰ لے کے گیا, وہاں پہ ہر جگہ عبد کہا گیا اپنے بندے کو, عبد. اور پھر کتاب, کتاب کیا ہے؟ لکھی ہوئی چیز. اور یہ لکھی ہوئی چیز بھی ہے, اور اگر اس کو کتب سے لیا جائے, کتب کا معنی ہوتا ہے بہت بڑی تعداد, بہت زیادہ تعداد, یعنی اس کتاب میں اس جو اس نے اپنے بندے پہ نازل کیا اس میں بہت زیادہ حکمت ہے. اور نمبر ٹو وہ لکھی ہوئی چیز ہے. وَلَمْ اور نہیں یَجْعَلْ بنایا لَهُ لیے اس کے عِوَجَا کوئی ٹیڑھ پن, کس کے لیے؟ کتاب کے لیے. کتاب میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں رکھا. کوئی ٹیڑھ پن کا مطلب کیا؟ نو مس انڈرسٹینڈنگ, نو کنفیوژنس, نو کروکڈنس. یعنی جو اس نے اپنے بندے کے اوپر نازل کیا, اس کتاب کو دیکھ لو, یہ میرے رسول کا کریڈینشیل ہے کہ کیسی یہ پیاری کتاب ہے, اس کے اندر ذرا سا بھی کوئی کنفیوژن نہیں ہے, کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے, کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے, کوئی کجی نہیں ہے. ایسا نہیں کوئی کچھ کہہ سکتا کہ کوئی کنفیوژن ہے, جی پتہ ہی نہیں چلتی. اسی لیے سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا, اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتی تو اس میں تم بہت اختلاف پاتے. کوئی دیکھیں 23 سال میں ایک کتاب اتر, یہ ایک دن میں نہیں اتری تھی. اب 23 سال میں پہلے سال کچھ کہہ دیا, ہم تو ایک دن کہتے ہیں ہمیں ہفتے بعد نہیں پتا ہوتا ہم کیا کہہ رہے ہیں. ہم نے کچھ بات اس دن کہی تھی, اس سال بعد ہمارے خیالات کچھ اور ہو جاتے ہیں. اگر آپ اپنی 4-5 سال پہلے کی کاپیاں نکال کے دیکھیں تو آپ کہیں گے اچھا یہ اس وقت میں یہ لکھتی تھی, اتنی مجھے اتنی بھی سینس نہیں تھی, اتنا پتا نہیں تھا, میں نے یہ کیا کیا ہوا. تو انسان کا تو علم ایسے ہوتا ہے نا, دن بہ دن آگے کی طرف انسان جاتا ہے, بڑھتا جاتا ہے سٹیپ بائی سٹیپ. تو آج سے 5-10 سال پہلے کی چیزیں تو بہت ہی بچگانا لگتی ہیں. 23 سال میں یہ کلام اترا, کہیں ایسا نہیں ہے کہ پہلے دن جو بات کی گئی تھی 10ویں سال میں کچھ اور ہو گئی, 15ویں سال میں کچھ اور ہو گئی, 20ویں سال میں کچھ اور کہا گیا, ایسا کہیں نہیں ہے. یا یاد ہی نہ رہا کہ پہلے دن کیا کہا تھا. سب ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہے چیز, کوئی یعنی کنفیوژن نہیں ہے, کوئی ایسا نہیں ہے اختلاف ہو کہ آج کچھ ہے اور کل کچھ ہو, کوئی تضاد نہیں ہے, کوئی ایسا نہیں ہے ایک بات پہلے خود کہہ دی دوسری دفعہ اسی کو جھٹلا دیا, پہلے کچھ کسی چیز کو ٹھیک کہا دوسری دفعہ کہا کہ نہیں یہ تو اس طرح نہیں ہے. نہیں, بالکل کلیئر ہے, ٹھیک ہے, کوئی کنفیوژن نہیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہمیں تو سمجھ نہیں آتی, اس میں تو پھر وہ بھائی سمجھ کا اپنی سمجھ کا علاج کراؤ, کیونکہ قرآن میں تو کوئی عوج نہیں ہے. اور کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ عوج نکالیں, ان کا ایجنڈا ہی ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اس میں ہے نہیں, وہ ان کی عقل کی عوج ہے, جو کہ عقل کا ٹیڑھا پن ہے کہ وہ جو اس کے اندر سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. قیمن درست ہے, بالکل سیدھی ہے, سٹریٹ ہے. اور کیا کرتی ہے؟ سٹریٹ کرتی بھی ہے. کیسے سٹریٹ کرتی ہے؟ یعنی لوگوں کے عقائد کو, ان کے سوچ کو, ان کے جو بھی پہلے سے جو ان کے ذہن کے اندر افکار ہیں, فکروں کو سب کو سٹریٹ کر دیتی ہے, سیدھا کر دیتی ہے, صحیح کر دیتی ہے. ایک تو یہ معنی اس کا ہو گیا. پہلے نمبر پہ خود بھی سٹریٹ ہے, یعنی اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے, ٹیڑھی میڑھی باتیں نہیں کہی گئی, سٹریٹ باتیں کہی گئی, بیلنسڈ بات کہی گئی ہے. اور دوسری لوگوں کی بھی سوچوں کو صحیح کرتی ہے، دوسروں کو بھی صحیح کرتی ہے، اعمال کو دیکھیں درست کر دیتی ہے، زندگیوں کو درست کر دیتی ہے. کیسے یہ آپ کی پہلے آپ کی کیا ذہن تھا، ذہن کو صحیح کر دیتی ہے. دوسرے تیسری کیا بات ہے کہ جو پچھلی کتابیں تھیں ان کو بھی اسٹریٹ کرتی ہے. یعنی پچھلی کتابوں میں جو بھی ٹیڑھ پن ہے، جو بھی اس کے اندر غلط افکار ہیں، وہ غلط عقیدے آ گئے ہیں، ان سب کو سیدھا کر دیتی ہے یہ کتاب. کہ مثلا تورات میں کیا لکھا ہوا ہے، اگر ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، قرآن کے ذریعے اس کو چیک کر لیتے ہیں. قرآن کے ذریعے کیسے چیک ہو جاتی ہے، جو بات قرآن کے اندر آئی ہے وہ فائنل ہے. اس کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کتابوں میں کیا کیا چیزیں ہیں جو بعد میں لوگوں نے شامل کر لی تھی، جو بعد میں بعد کی اختراعیں ہیں، وہ سب پتہ چل جاتی ہیں. تو یعنی پچھلے ساری کتابوں کی بھی یہ ایک طرح سے حفاظت کرنے والی ہے کہ ان میں کیا غلط ہے، کیا ایڈ کیا گیا ہے، اور کون سی چیز ہے جو واقعی اللہ کی طرف سے ہے. لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، تاکہ یہ انذار کر دے اس سے جو بَأْسًا شَدِيد، عذاب سخت ہے، سخت عذاب سے یہ انذار کر دے. انذار کا معنی کیا ہوتا ہے، یعنی وارن کر دے لوگوں کو، اس چیز سے خبردار کر دے. صرف ڈرانے کا معنی اس کے اندر نہیں آتا، بلکہ اس کے اندر معنی یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، وارننگ کا، خبردار کرنے کا یہ معنی ہوتا ہے. مگر ہم چونکہ ترجمے میں ڈرانے کا ہی معنی زیادہ تر لکھا جاتا ہے، وہی لکھ دیتے ہیں. حالانکہ اس کا معنی یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ بڑا دن یا وہ بڑی گھڑی یا وہ بڑی سخت حالات آئیں، اس سے پہلے پہلے یہ لوگوں کو وارن کر دینے والی آئی ہے. یہ کتاب کا مقصد ہے تاکہ کس لیے ہے یہ سیدھی، اور کس لیے، کیونکہ دیکھیں یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کے بعد کوئی اور کتاب نہیں آنی اللہ کی طرف سے، کوئی اور رسول نہیں آنا. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ دوسرے رسول آ جاتے تھے تو چیزیں فکس کر دیتے تھے، اور کوئی لوگوں کے عقیدے، کوئی لوگوں کی یہ خرابیاں ہوتی تھی، وہ ساری فکس ہو جاتی تھی کہ جی آپ نے یہ نئی نئی باتیں نکال لی. لیکن یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کے بعد کوئی اور کتاب آنی ہی نہیں ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل ہر کمپلیکیشن سے، ہر ٹیڑھ پن سے، ہر کنفیوژن، ہر ایوج کی بات سے اس کو محفوظ رکھا، اور اس کے اندر کوئی اور ملا نہیں سکتا، کوئی بات شامل نہیں کر سکتا. یہ خود بھی سیدھی ہے، ڈیویٹ ہونے سے پاک ہے، اور لوگوں کو بھی ڈیویٹ نہیں ہونے دیتی. اچھا، اب ہے بأسًا شدیدًا. کون سی بأسًا شدیدًا سے یہ انذار کرنے آئی ہے؟ دیکھیں آخرت کی تو ہے ہی ہے، آخرت کا بأس شدید کیا ہے کہ اگر ہم اس کو لیں کہ آخرت کے عذابوں سے وارن کرنے کے لیے، وہ تو ہے. لیکن ایک اور بات یہاں پہ، بأس کا جو لفظ ہے نا وہ آیا ہے جو کہ ایک ڈفرینٹ ورڈ آیا ہے، عذابًا شدیدًا نہیں کہا گیا. عذاب سے ہم کہہ دیتے کہ بھائی ٹھیک ہے آخرت کا عذاب، یہ ورڈ اتنا اہم ہے جو یہاں آیا ہے، اس لیے کہ یہ ورڈ جب واحد ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جنگ، اور اگر یہ جمع کے طور پہ آتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے سختی، مصیبت، بھوک، تکلیف. ٹھیک ہے، جیسے آیت بر میں آیا تھا، سورہ بقرہ میں 177 آیت میں، اور جمع کے طور پہ بھی والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس. تو یعنی بأس کے معنی فقر اور تنگ دستی کے بھی ہیں، مصیبتوں کے بھی، تکلیفوں کے بھی. حین البأس جب کہا جائے تو پھر جنگ مراد ہو جاتی ہے بالکل ہی. اب یہاں پہ جب بأسًا شدیدًا آیا نا، یہ انذار وارن کرنے آئی ہے بأسًا شدیدًا سے، تو یعنی ایک بہت بڑی آفت سے وارن کرنے آئی ہے. اس میں جنگ بھی ہو سکتی ہے، اور آفت کا معنی اس لفظ میں اشارہ کر رہا ہے دجالی فتنے کی طرف بھی، جو قیامت سے پہلے آنے والا ہے. اور اس سے یہ وارن کرنے کے لیے آئی ہے کیونکہ مومن کے لیے اتنا سخت ترین امتحان ہوگا, اتنا سخت ترین امتحان ہوگا, اور اس کڑے ترین مرحلے کے لیے یہ انسانوں کو تیار کرنا چاہتی ہے یہ کتاب, یہ تیار کرنے کے لیے, ان کو وارننگ دینے کے لیے. ایسا ایک وقت آنے والا ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا تھا. اور اگر بعثاً شدیداً کو خاص طور پہ جنگ کے معنوں میں لیا جائے نا, تب بھی آپ دیکھیں ایک جنگ ہونے والی ہے جس کو کہتے ہیں ملحمۃ العظمیٰ, جو کہ قیامت سے پہلے پہلے یہ بڑی جنگ ہوگی, اور اس کا تعلق بھی فتنہ دجال سے ہی ہے کیونکہ اس کے بعد ہی دجال ظاہر ہو جائے گا. میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ دجال کسی بہت غصے والی بات ہوگی جس کے بعد وہ ظاہر ہوگا. تو ایک حدیث جو اس میں مسلم میں آتی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دوں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ میراث تقسیم ہوگی, نہ ہی کسی کو مال غنیمت حاصل کرنے کی کوشش ہوگی, یعنی نہ میراث تقسیم ہوگی نہ مال غنیمت کو حاصل کرنے کی کوئی خوشی ہوگی. اس وجہ کیا ہے؟ اتنے زیادہ لوگ مر جائیں گے کہ میراث یا مال غنیمت لینے والا ہی نہیں کوئی بچے گا, تو خوشی کیا ہونی. پھر عبداللہ بن مسعود نے اپنے ہاتھ سے شام کی طرف اشارہ کیا اور کہا, اب غور سے سنیں, عیسائی اس طرف مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے جمع ہوں گے اور مسلمان بھی ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جمع ہو جائیں گے. راوی نے عبداللہ بن مسعود سے پوچھا, دشمن سے تمہارا مطلب عیسائی ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا, ہاں اس وقت شدید لڑائی شروع ہوگی, مسلمانوں کا ایک لشکر شہادت یا فتح کا عہد کر کے آگے بڑھے گا اور دونوں لشکروں کے درمیان شدید جنگ ہوگی, حتیٰ کہ رات چھا جائے گی اور دونوں لشکر فتح اور شکست کے بغیر جنگ بند کر دیں گے. مسلمانوں کے لشکر کا جنگ میں شریک ہونے والا حصہ سارے کا سارا قتل ہو جائے گا. دوسرے دن مسلمانوں کے لشکر کا ایک حصہ پھر سے جنگ میں شہادت یا فتح کا عہد لے کے شریک ہوگا, رات ہو جائے گی, دونوں لشکر فتح اور شکست کے بغیر جنگ روک دیں گے. مسلمانوں کی فوج کا جنگ میں شریک ہونے والا دوسرا حصہ بھی سارے کا سارا قتل ہو جائے گا. تیسرے دن پھر مسلمان اپنی فوج کا ایک حصہ میدان جنگ میں بھیجیں گے جو شہادت یا فتح کا عہد لے کر جائے گا کہ یہاں تو ہم شہید ہو جائیں گے یا فتح حاصل کریں گے, واپس نہیں مڑیں گے. شام تک لڑائی ہوگی اور دونوں لشکر فتح اور شکست کے بغیر جنگ بند کر دیں گے. مسلمانوں کی فوج کا تیسرا حصہ بھی سارے کا سارا جنگ میں قتل ہو جائے گا. چوتھے روز مسلمانوں کی باقی ساری فوج جنگ میں حصہ لے گی. اس روز اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کافروں پر غلبہ عطا فرمائے گا. اس روز اتنی شدید لڑائی ہوگی کہ ایسی لڑائی نہ آئندہ کوئی دیکھے گا نہ ماضی میں کسی نے دیکھی ہوگی. سن لیا؟ یعنی ایون ورلڈ وارز یا جتنے بھی اس طرح کے کچھ ہوئے ہیں, کچھ جاپان میں جو ہوا تھا ہیروشیما کا, یا کچھ کتنے بھی بڑے بڑے جنگوں کے وہ ہوئے ہیں, لیکن کبھی نہ آج سے پہلے کسی نے دیکھی ہوگی نہ کبھی کوئی دیکھے گا. اتنی اموات ہوں گی کہ ایک پرندہ ان لاشوں کے اوپر اڑنا شروع کرے گا, اڑتے اڑتے اس کو موت آ جائے گی لیکن لاشیں ختم نہیں ہوں گی. استغفر اللہ ربی. ایک باپ کے 100 بیٹے ہوں گے, ان میں سے صرف ایک زندہ بچے گا. یعنی اس میں 99% لوگ مر جائیں گے. یعنی اگر ایک باپ کے 100 بیٹے بھی ہوئے, 100 میں سے صرف ایک بچے گا. کیا مطلب ہے کہنے کا؟ 99% لوگ ختم. ایسی حالت میں مال غنیمت کی خوشی کسے ہوگی اور کن لوگوں میں میراث تقسیم کی جائے گی؟ اسی دوران مسلمان اس آفت سے بھی بڑی آفت کی خبر سنیں گے. یعنی یہ اتنی بڑی آفت میں وہ ہوں گے. اب کیا ہوا ہے؟ اس وقت مسلمانوں کو کیا ہے؟ فتح ہو گئی ہے, لیکن ان میں کوئی بچا ہی نہیں ہے. کتنے لوگ, اتنی لاشیں آج کے وقت میں تو یہ سوچنا کوئی مشکل ہی نہیں ہے. ایک ایک ایسے دنیا میں انسانوں نے خود ہی اپنی ہلاکت کے لیے ایسی ایسی چیزیں بنا دی ہیں کہ ایک بھی وہ چیز چھوڑ دی جائے تو کتنی اموات ہو جاتی ہیں, کتنی اموات ہو جاتی ہیں. ایسے ایسے ہتھیار بنا لیے اپنے لیے. تو اسی دوران یعنی اس آفت سے بھی بڑی آفت کی خبر سنیں گے. وہ کیا ہے؟ کہ ایک زوردار آواز آئے گی اور یہ شیطان کی آواز ہوگی کہ ان کے پیچھے بال بچوں میں دجال ظاہر ہو گیا. یہ سن کے جو کچھ ان کے پاس ہوگا چھوڑ چھاڑ کے بھاگیں گے اور 10 سواروں کو ہراول دستے کے طور پہ روانہ کریں گے. 10 سواروں کو وہ کہیں گے تم آگے آگے جاؤ, جلدی سے جا کے اس خبر کا پتہ لو, اور پیچھے سارے دوڑیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں ان سواروں اور ان کے باپوں کے نام جانتا ہوں, سبحان اللہ, کہ وہ جو اس وقت داس لے جائیں گے نا, ان سواروں کے نام اور ان کے باپوں کے نام جانتا ہوں اور ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی پہچانتا ہوں. اس روز وہ روئے زمین کے سب سے بہتر سوار ہوں گے, بیسٹ ہوں گے وہ. اللہ اکبر. مسلم نے اس کو روایت کیا ہے, اور یہ خبر شیطان نے پھیلائی ہوگی, جھوٹی خبر, لیکن جب وہ جہاں پہ پہنچیں گے تو واقعی دجال جو ہے نا ظاہر ہو جائے گا, کیونکہ وہ اتنا فیوریس ہوگا نا کہ اس وقت جو ہے وہ عیسائی تو مغلوب ہو گئے اور مسلمان وہ ہو گئے, تو وہ پھر اس وقت نکلے گا اور ظاہر ہو جائے گا. یعنی اتنی بڑی اسی جنگ کا نام آپ نے دیکھا ہے, عیسائی روایتوں میں بھی آتا ہے اس جنگ کا نام, اور یہ بھی اس کا بہت ذکر کرتے رہتے ہیں, آرمگیڈون اسی کا نام ہے, الملحمۃ العظمیٰ, بڑی جنگ. اور پھر دیکھیں نا اس کے ساتھ ہی دجال نے نکل آنا, تو دے آر ریلیٹڈ, ساتھ ساتھ ہیں دونوں. اللہ اکبر. کہ یعنی یہ کتاب اس سے بھی وارن کرنے کے لیے آئی ہے کہ بہت شدید فتنہ آنے والا ہے, بہت شدید جنگ ہونے والی ہے, بہت سخت حالات آنے والے ہیں. اور پھر دیکھیں آپ, سختی, مصیبت, بھوک, تکلیف کا بھی سارا لے لیں اگر سن سے مانا, تو پھر بھی جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دجال کے دور میں جو نہیں اس کے اوپر ایمان لائیں گے ان کا تو یہی حال ہوگا, ان کے اوپر تو مصیبتیں بھی ہوں گی, بھوک بھی ہوگی, تکلیف بھی ہوگی, سختی بھی ہوگی. کیا کرے گا, بالکل ہی ان کو اسٹرینگل کر دے گا نا, کہ نہیں وہ نہ ان کو کچھ کھانے کو مل رہا ہے, نہ پینے کو مل رہا ہے, نہ کہیں جانے کی جگہ ان کے لیے, تو ساری زندگی تنگ ہو جائے گی, یہ زمین تنگ ہو جائے گی ان کے لیے. لیکن اللہ نے نا اس سورت کے ذریعے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ جو پھر اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اللہ سے پناہ مانگتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ دیکھو پھر ان کو کیسے بچاتا ہے. اور یہ کتاب بشارت دینے آئی ہے, وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ, اور بشارت دے, خوشخبری دے دے, اس لیے یہ آئی ہے یہ کتاب ان کو جو مومن ہے. اچھا یہاں پہ دیکھیں ہم ہر جگہ پڑھتے آئے آمنوا عاملوا الصالحات, آمنوا عاملوا الصالحات, یہاں پہ کیا ہے, المؤمنون, المؤمنین الذین یعملون الصالحات, مومنوں یعنی مومن کی جمع مومنین. مومن کیا ہے, اسم ہے. اب میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ جو فیل ہوتا ہے وہ ایک ٹیمپریری ہوتا ہے, وہ ایک یعنی کسی کی حالت بدلتی رہ سکتی ہے, کبھی وہ آج کرتا ہے کل ہو سکتا نہیں ہو, لیکن جو اسم ہوتا ہے نا وہ ایک پرماننٹ صفت ہوتی ہے کہ وہ ایمان والا ہے. اب جہاں پہ ایمان والے کی بات آتی ہے, مومن کی بات آتی ہے, وہاں پہ آپ نے آگے پیچھے قرآن میں دیکھا ہوگا کہ ضرورت نہیں پڑی کہ اس کے بعد عملے صالح کی بھی بات آئے, کیونکہ انڈرسٹوڈ ہے کہ جو مومن ہے اس کے اندر ہے ہی عملے صالح. مگر یہاں پہ جب بأساً شدیداً کی بات آئی نا, تو ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ اس زمانے کے اندر صرف ایک ایمان ہونے سے کام نہیں چلے گا, وہ ہی بچے گا, الذین یعملون الصالحات, کہ جو عمل بھی صالح کرتے ہوں گے ساتھ, عمل میں سٹرونگ ہونے والا ہی بچ پائے گا. ٹھیک ہے, ورنہ تو صرف مومن ہے تو بھائی کافی ہے, نہیں, ساتھ عملے صالح, ان کو خوشخبری دو, اس لیے کہ صرف ان کا ایمان بچے گا. اور پہلے بتا دیا گیا کہ یہ دیکھو یہ کتاب ہے, یعنی اب آپ پہلے آپ کو نا کتاب کے اوپر شکر سکھایا گیا. آپ جب کسی چیز کو نعمت سمجھ رہے ہیں تو آپ مثلا آپ فار ایگزامپل آپ کس چیز کو نعمت سمجھتے ہوں گے, کوئی بڑے گھروں کو آپ سمجھتے ہوں گے نعمت ہے, یا بہت بڑی جاب کسی کو مل جائے تو نعمت سمجھتے ہیں, پھر کیا چاہتے ہیں, ہائے کبھی چھینے نہ, ہائے ہمیشہ ہمارے پاس رہے اور ہم بڑا خوش ہوتے ہیں اس کو لے کے, ایسا ہی ہوتا ہے نا. جو اس کتاب کو نعمت سمجھے گا نا, وہ اس کے ساتھ چمٹ جائے گا, وہ اس کو چھوڑے گا نہیں, وہ یہ نہیں کہے گا کب ختم ہو رہا ہے کورس, اب ختم ہو جائے تو اب دوبارہ تو قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, بس چھوڑو ایک دفعہ کورس کر لیا, سرٹیفکیٹ مل گیا, اب اس کو دیوار پہ سجا دیں گے اور اس کو روز دیکھتے رہیں گے اور کہیں گے دیکھو ہم نے کورس کیا ہوا ہے قرآن کا. ایسے نہیں ہے, وہ تو قرآن سے چمٹ جانے والے ہوں گے, ان کے لیے تو یہ نعمت ہے. نعمت کو کبھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر سے چلی جائے, صحت مثلا نعمت ہے, آپ کبھی چاہتے ہیں چلی جائے,
ہمیشہ چاہتے نا آپ کے پاس رہے.
شکر وہ کر رہا ہے جس نے اس کو نعمت سمجھا, اللہ نے شکر سکھایا. جو نعمت سمجھتے ہیں وہ تو اس کو لے لیں گے, اس کے ساتھ ہوں گے. اور دیکھو ہمیشہ یاد رکھنا, اس کے اندر کوئی عوج نہیں ہے, یہ سیدھی قائم رہنے والی کتاب ہے, تمہیں بھی سیدھا رکھے گی. اس کے ساتھ چمٹے رہو. یہ فتنوں کے دور میں کیا سکھایا جا رہا ہے, دیکھیں نا ہم اس تناظر میں بھی تو دیکھیں نا کہ کیا ہمیں سکھایا جا رہا ہے, کیا بتا رہی ہیں یہ آیتیں ہمیں. کیوں ہم ان کو 10 کو پڑھیں گے تو وہ دجال کا فتنہ نہیں چلے گا یا اوروں کا فتنہ نہیں چلے گا؟ یہ کتاب سے چمٹ جانا, یہ سیدھا رکھے گی, یہ سیدھی ہے. لوگ اس کے اندر عوج نکالنے کی کوشش کریں گے, لوگ اس کے اندر باتیں نکالنے کی کوشش کریں گے, تمہیں اسے ڈیویٹ کرنے کی کوشش کریں گے. مت ہونا, یہ تمہیں سیدھا چلائے گی. اور دیکھو یہ تمہیں بتاتی ہے کہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے جس میں بأسن شدیدہ ہوگا. لیکن اس وقت میں کس کے لیے بشارت ہے؟ جو مومن ہے, صرف مومن نہیں ہے, جس کے پاس صالح عمل بھی ہو, جو صالح عمل میں لگا ہوا ہے. اللہ اکبر, ان کے لیے خوشخبری ہے. کس چیز کی خوشخبری؟ ان لہم اجرن حسنا, ان کے لیے ایسا اجر ہے جو بہت اچھا ہے. اور اجر کس کے اوپر ہے؟ ایمان کے ساتھ عمل کے اوپر. عمل کے بغیر نہیں اجر ہے. دوسرے اجر کی جب بات آتی ہے تو یہ تو آخرت کے لیے ہوتا ہے اجر. تو ٹھیک ہے, جب ہمیں بتایا گیا کہ تم ایمان لاؤ عمل کرو, تو وہ تو عمل تو دنیا میں کرنا ہے, اور اجر کی بات آئی ہے تو آخرت کی بات آ رہی ہے, تو کہ دنیا میں نہیں ملے گا اجر. یاد رکھیں, یہاں پہ ایک بات اور پتا چل رہی ہے کہ وہ وقت ایسا ہوگا کہ تم دنیا میں اجر کی امید نہ رکھنا, پھر اجر صرف آخرت میں ہی ملے گا, یہاں پہ نہیں کچھ مل رہا ہوگا اس وقت, یہ یاد رکھو. تو اس لیے خوشخبری اس کے لیے ہے جو ایمان لا کے صالح عمل کر لے, پھر اس کے لیے اچھا اجر آخرت میں جا کے ملنا ہے. جو کیونکہ ہمیں کیسے اور پتہ چلتا ہے کہ وہ اجر آخرت میں ملنا ہے؟ کیونکہ ما کی تھی نہ فی ابدا ہے نا, کہ رہنے والے ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ, تو یہ تو دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو ہے ہی آخرت کا. ہمیشہ ہمیشہ تو یہاں پہ کبھی کوئی چیز مل ہی نہیں سکتی, اور ہمیشہ کے لیے یہاں پہ تو کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے پائیدار. اس سے پتہ چلتا ہے آخرت کی بات ہو رہی ہے. تو رہنے والے اس میں ہمیشہ ہمیشہ, اور وہ کیا چیز ہے پھر؟ وہ جنت ہے. اچھا, ماں کس کا لفظ مکہ تھا جو ہے نا, ٹھہرنا تو ہے اس کے اندر لیکن کسی چیز کی امید میں. اس یہ اتنا پیارا لفظ ہے جو یہاں پہ آیا, بہت ہی زبردست. اس لیے کہ ایک ہوتا نا خالدین فیہ ابدا, یہ بھی تو ہو سکتا تھا, لیکن یہاں پہ ہے ماں کی تین فیہ ابدا. ماں کے لفظ جو ہے نا, اس کو آپ پہلے میں آپ کو ایک ایگزامپل سے سمجھاتی ہوں. آپ جب نیا گھر لیتے ہیں کسی جگہ پہ, اب وہ گھر کیسا ہوتا ہے کہ آپ نے بڑے شوق سے, مثلاً آپ نے گھر بنوایا, چلو بنوایا بڑے شوق سے, جیسے آپ کو چاہیے ہر چیز ویسی پرفیکشن کے ساتھ, ویسی خوبصورتی کے ساتھ, اس طرح ہی آپ کا گھر بن گیا. اب آپ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ آپ کو دن اور رات چین نہیں آ رہا ہوتا, خوابوں کے اندر بھی وہ گھر ہی آ رہا ہوتا ہے کہ کب ہم اس گھر میں موو ہو جائیں گے. اچھا, جب آپ موو ہوتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ خوشی کی انتہا نہیں رہتی. لوگ جو آتے ہیں, آئے آپ کو اپنا گھر دکھاؤں, آئے آپ کو اپنا گھر دکھاؤں. اچھا, وہ جو اس وقت شوق ہوتا ہے اور اس وقت جو آپ کی خوشی کی انتہا ہوتی ہے, وہ یعنی اتنی زبردست ہوتی ہے. لیکن کیا, اچھا سمجھ لیں, اس کو ہم نے ایک بوتل میں بند کر دیا, اس خوشی کو, اور آپ کی جو آپ کی فرسٹ ڈے کی ہوتی ہے وہ ایک بوتل میں بند کر دیا. اچھا, اب کیا ہے, دوسرے دن, تیسرا دن گزرا, سال گزرا, دو سال, پانچ سات سال میں کیا ہوتا ہے؟ اتنی خوشی رہتی ہے. اب اس کے بعد کوئی آتا ہے تو آپ دکھاتے ہیں کہ ہاں ہاں آؤ میرے گھر دیکھو یہ کیسا, یہ کیا ویسی خوشی ہوتی جو پہلے دن ہوتی؟ نہیں, بس ٹھیک ہے. اب کتنا بھی شاندار گھر ہو, وہ آپ کے لیے عام ہی ہو جاتا ہے. وہ اتنا کوئی, لوگ آگے کہیں گے کہ ہاں بہت اچھا گھر ہے, لیکن آپ ہاں بس ٹھیک ہے, کوئی ایسا کوئی خاص نہیں لگتا. وہ آپ کی نظر میں اتنا بس چکا ہوتا ہے نا کہ آپ نہیں, وہ ہوتا وہ جو پہلے دن والا شوق ہے نا, میں نے آپ کو کیا کہا, اس کو ایک بوتل میں اگر بند کر دیں اور ہر دن اس بوتل کو آپ کے لیے کھول دیا جائے
اور اتنا ہی شوق ہو اور 10 سال بعد بھی اور 20 سال بعد بھی اور 30 سال بعد بھی وہ بوتل میں بند کیا ہوا ہے وہ ہے ماں کے.
یعنی جنت میں کیا ہوگا کہ وہ جو شوق ہے, وہ جو خوشی ہے, وہ جو اس کی اس وقت کی جو چاہت ہے, وہ ساری ایسے ہی برقرار رہے گی کہ ہر دن وہ ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ اب روز ہی ہم دیکھ کے تو اب بور ہی ہو گئے ہیں. اچھا یہاں پہ تو ہر چیز, جیسے کچھ لوگ پوچھتے ہیں وہاں پہ بوریت نہیں ہو جائے گی کچھ, یعنی ہر چیز میں آپ کو کامیابی مل رہی ہے, کوئی چیلنج ہی نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے, بوریت بھی ایک اللہ کی طرف سے ایک مخلوق ہے, اس نے بوریت کی چیز کو ہی ختم کر دینا ہے. ہر دن آپ کے لیے اتنا ہی شوق ہوگا جتنا پہلے دن تھا. وہ شوق کبھی ختم نہیں ہوگا, وہ ایکسائٹمنٹ کبھی ختم نہیں ہوگی. آل دا ٹائم ایکسائٹڈ رہیں گے, حالانکہ ہر چیز مل رہی ہے, کہیں فیلئر نہیں ہے. تو اس لیے اس چیز کو ذہن سے نکال دیں کہ وہاں جب ہر چیز مل جائے گی تو پھر ہمیں کیا مزہ رہے گا. نہیں, وہ مزہ ہمیشہ کا ہوگا چاہے سب کچھ مل بھی رہا ہے, کیونکہ ہر دن اس سے اچھا, اس سے اچھا, اس سے اچھے کے انتظار میں رہو گے, اس سے اچھے کی امید میں رہو گے کہ اب اس سے اچھا ہوگا, اس سے اچھا ہوگا, اس سے زیادہ زیادہ ہی بڑھتا جائے گا. اور اس طرح ایکسائٹمنٹ کبھی ختم ہی نہیں ہوگی. تما کی تھی نفی ابدا, ہمیشہ ہی ایسا رہے گا. تو یہ دنیا نہیں ہے جنت کہ بس یہاں پہ اچھا تھک گئے ہیں اس چیز کو دیکھ دیکھ کے, یا تھک گئے ہیں اس چیز سے, یا بور ہو گئے ہیں اس سے. ایسا وہاں پہ نہیں ہے. کیپیسٹی آف انجوائمنٹ اللہ تعالیٰ اتنی بڑھا دے گا, نہ کوئی تھکے گا نہ کوئی بور ہوگا. یہ تو جنت کی کوالٹی ہے. حالانکہ نہ بھوک ہے نہ پیاس ہے, نہ گرمی ہے نہ سردی ہے نہ کچھ ہے. بھوک پیاس ایسی نہیں ہے تو پھر تو کھانے کا مزہ کیا. نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اس مزے کو برقرار رکھے گا. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا, اور یہ کتاب اس لیے آئی ہے تاکہ ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے بنا لیا اللہ کے لیے ایک بیٹا یا اولاد. مشرک تو اللہ کی, نعوذ باللہ کہتے تھے اللہ کی بیٹیاں, ٹھیک ہے, لیکن خاص طور پہ بیٹا کس کا عقیدہ ہے بنانا, نصارہ کا. اور جو میں نے آپ کو جنگ کی بھی بات بتائی وہ کس کے ساتھ ہے, نصارہ کے ساتھ, جو اینڈ آف ٹائم میں ہوگی. تو اگلا میسج کیا ہے قرآن کا, کہ یہ قرآن اس لیے بھی آیا ہے تاکہ وارن کر دے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے لیے اولاد ٹھہرائی ہے, جنہوں نے اللہ کے لیے بیٹا ٹھہرایا. انسان کے لیے ایک گمراہی کا بہت بڑی, ایک گناہ کا بہت بڑا, ایک یہ کبیرہ جس کو کہیں گے گناہ ہے, وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا دے, اللہ کے لیے بیٹا بیٹی کچھ بھی, کیونکہ وہ اس چیز سے پاک ہے. اس لیے کہ بیٹا یا بیٹی ہونا ایک کمزوری ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے. سب سے بڑا گناہ شرک ہے, اور شرک میں بھی یہ گناہ کہ اللہ کی اولاد کہنا, جیسے حدیث میں آتا ہے اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے, کہ اس پہ لوگ تہمت لگاتے ہیں, جھوٹ کہتے ہیں اور اس کی اولاد قرار دیتے ہیں, اور وہ پھر بھی ان کو رزق دیتا ہے. کوئی یہ تہمت ہے اللہ کے اوپر, اور شیطان یہ باتیں سجھاتا ہے, کیونکہ پہلے ہم نے پڑھا ہے نا سورہ بقرہ میں, انت قول اللہ ما لا تعلمون, وہ کہتا ہے لوگوں کو کہ وہ باتیں گو اللہ کے اوپر جس کا تمہیں علم نہیں. آگے آئے گی یہ بات, علم کے بغیر لوگ یہ باتیں کہتے ہیں. یہ اللہ کی اولاد ٹھہرانا ان لوگوں کو وارن کر دیا جائے, اس لیے قرآن آیا. ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم, جس کا علم نہ ان کو نہ ان کے باپ دادا کو. یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے تو باپ دادا تک یہی کہتے رہے, ہمارے تو ساروں نے یہ کیا ہے اور ان کا بھی یہی عقیدہ تھا. تو دیکھو, نہ تمہیں علم, من علم, کوئی علم ہے ہی نہیں. یعنی شرک کا سبب کیا ہے؟ لا علمی. حالانکہ یہ کتاب والے, یہ اہل الکتاب ہیں, کتاب کے ہوتے ہوئے بھی علم نہیں ہے. اس لیے کہ جب انسان ضد اور ہٹ درمی میں اس پہ آ جائے, اڑ جائے کہ بس میں نے تو وہی کرنا ہے جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے, تو پھر کیا سمجھانا, پھر تو کتاب بھی اس کے سامنے لا دی جائے تو کچھ نہیں سمجھیں گے. اور اس بے علمی کے ساتھ اللہ پہ تہمت لگاتے ہو, اتنی بڑی بات کرتے, یہ تہمت ہے, جھوٹا الزام ہے. دیکھیں ہم میں سے کوئی, ہم تو عام لوگ ہیں, ہماری کیا کیا حیثیت اور کیا, لیکن ہمیں کوئی جھوٹا الزام لگا دے, کوئی کہہ دے کہ بھائی انہوں نے تو یہ کہا ہے اور آپ نے وہ کہا نہ ہو, تو کتنا غصہ آتا ہے, دیکھو تم نے میرے اوپر ایسی بات لگا دی, میں نے کب کہا ہے یہ. اسی طرح اللہ کی ذات جو پاک ذات ہے, جس سے اوپر کوئی نہیں, جو رب العالمین ہے, اس کے اوپر یہ اتنا سا انسان بیٹھ کے الزام لگا رہا ہو, جھوٹی تہمت لگا رہا ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں ہے اس کے, تمہارے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے. دیکھیں علم کی سورسز کیا ہیں, کوئی کتاب آئی تمہارے پاس جس میں یہ لکھا ہو کہ اس کی کوئی اولاد ہے, یا تم نے کائنات میں سے کہیں سے پہچانا ہو, یا تمہاری عقل نے بتایا ہو کہ ہاں بھائی اس طرح یہ, تب جیسے 1+1 2 کیا ہے تو پتا چلا کہ ہاں بھائی ایسا ہوتا ہے. تو کوئی اس کی دلیل ہے ہی نہیں, کہیں پہ بھی نہیں, نہ کسی آسمانی صحیفے میں, نہ عقل یہ مان سکتی ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو. پھر تم کہاں سے لے کر, صرف اس لیے کہ باپ دادا کہتے تھے, تو تم بھی جاہل وہ بھی جاہل, وہ تو اندھیروں میں تھے ہی, تم بھی کتاب کے ہوتے ہوئے تم نے بھی یہ نہیں سیکھا کہ کتاب سے کچھ سیکھ لو. یہ تو اتنی بڑی بات ہے جو تم منہ سے نکالتے ہو, سورہ مریم میں نہیں ہے کہ اگر یہ آسمان سن لے نا, یہ اگر آسمانوں کے بس میں ہو تو یہ تو گر پڑے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں, یہ اتنی بڑی بات منہ سے نکالتے ہیں, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. کبرت کلمتا تخرج من افواہم, بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے. یہ نصارہ کے عقیدے کے اوپر اتنی کیوں بات آ رہی ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اینڈ آف ٹائم کے اندر بھی جو جنگ ہے وہ ان کے ساتھ ہے, اور آہستہ آہستہ دنیا میں جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویسٹرن ویوز جو ہیں, ویسٹ کا عقیدہ بھی عیسائیت ہی ہے, ویسٹرن ویوز میں کیا آ رہا ہے, یہ سوچتے ہیں کہ آخرت آخرت کچھ نہیں ہے, گاڈ لیس سوسائٹیز بنتی جا رہی ہیں, بالکل کوئی اللہ کے تصور یا آخرت کا تصور ان کے اندر ختم ہوتا جا رہا ہے, اور ان کو پرواہ اس لیے نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تمہارے سارے سنز لے لی ہیں, اب تو ہمیں کچھ فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں. تو یہ ان عقیدے والے کوئی گڑبڑ کریں گے اینڈ آف ٹائم میں, ان کا یہ عقیدہ یہاں تک پہنچ کے سب کے اوپر اثرات اپنے لا رہا ہے. اسی وجہ سے دیکھیں آج یہ بھی اپنے دین سے جان چھڑانے والے بن گئے, اور دوسرے لوگوں کے اندر بھی یہی چیز آ رہی ہے ان کو دیکھ دیکھ کے کہ دین وین کچھ نہیں ہے, یہ تو ایک بس گلے کا پھندا ہے, اس کو نکالو باہر اور پھینکو, یہ تو ایک بیکورڈ چیز ہے, یہ تو ایک ایسی چیز ہے جسے جان چھڑانی چاہیے, اسے بیزار ہے یہ لوگ بھی. اور چونکہ دنیا آج انہی سے متاثر اور انہی کی طرف دیکھتی ہے, ساری دنیا میں یہ ویوز پاپولر ہو رہے ہیں کہ بس گاڈ گاڈ کچھ نہیں, کوئی گاڈ کا وہ نہیں تصور ہونا چاہیے, بس اپنی اپنی زندگیاں گزارو جیسے ہے, اور گاڈ کی کوئی ہمارے زندگیوں کے اندر انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے, ہم کسی کی نہیں سنیں, ہم آزاد ہیں, بس ایسے. ان کے اس عقیدے نے کہاں تک ان کو پہنچایا, کیونکہ اسی عقیدے سے آگے جا کے سینٹ پال جو ان کا تھا, پولیزم کا یہ عقیدہ ہے, عیسیٰ علیہ السلام نے تو نہیں یہ سکھایا تھا, ان کا یہ عقیدہ بنا کہ نعوذ باللہ خدا کا بیٹا, اور پھر آگے جو کچھ وہ پوپ وغیرہ کہیں گے وہی حلال ہے, اور وہ جو کہیں گے وہی حرام ہے, اور یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے سنز لے لیے, یہ سب بعد میں بنی چیزیں. یہ ان کا عقیدہ پھر چلتے 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 آج تک کہاں تک پہنچ گیا. ان کے عقیدے کے اوپر یہاں پہ زرد لگائی گئی کہ یہ بہت بڑی بات ہے, کوئی چھوٹی بات نہیں, یہ اللہ کو گالی دینا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں اس کی اولاد. ایک حدیث قدسی میں آتا ہے, ابن آدم کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ مجھے گالی دے, اور اس کا گالی دینا کیا ہے کہ وہ میری اولاد ٹھہراتا ہے. قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے جب پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے ان کو کہا تھا کہ مجھے خدا کا بیٹا بناؤ یا مجھے خدا بناؤ, تو وہ تو کانپنے لگیں گے, کہا جاتا ہے ان کے تو روئیں روئیں سے خون جاری ہو جائے گا. اللہ میں نے نہیں کہا, میں نے اگر کہا ہوتا تجھے پتا ہوتا, اللہ تجھے پتا جو میرے دل میں, مجھے نہیں پتا تجھے تیرے دل میں. یقول ہونا اللہ کا دبا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں وہ کہہ رہے ہیں مگر ایک جھوٹ ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں. اور ہمارے ارد گرد کتنے ہی لوگ ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں، مگر ہم نے کبھی بھی یہ کوشش نہیں کی کہ ہم ان تک اللہ کا پیغام پہنچائیں. ہمارے اندر کبھی یہ تڑپ نہیں آئی کہ ہم ان کو حق بات بتانے کی کوئی کوشش کریں، جبکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا. آپ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن سمجھ لیں کہ کیا اس وقت سچویشن تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اللہ تعالیٰ خود تسلی دے کے فرما رہے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، اپنی جان گنوا دیں گے ان کے پیچھے کہ یہ مانتے نہیں ہیں. اور میں نے آپ کو کہا کہ باخ ان کا لفظ جو ہے یہ کہ اتنا انسان ڈپریشن میں چلا جائے، اس قدر انسان اپنے آپ کو غم یعنی اس کو چمٹ جائے اتنا کہ وہ ہلاک ہونے کے قریب ہو جائے. اللہ فارہم ان کی اس حالت کے اوپر ان کے پیچھے، ایسے نہیں لگ رہا کہ جیسے ایک نبی ہے جو ان کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے کہ آ جاؤ ایمان لے آؤ، آ جاؤ یہ بات حق بات کو مان لو، اور یہ منہ پھیر کے چل رہا ہے اور وہ ان کو فالو کر رہا ہے، وہ غمزدہ ہو رہا ہے. کیوں اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ یہ اس کلام کو کیوں نہیں مان رہے، یہ کیوں نہیں قرآن کے اوپر ایمان لا رہے. ان کو یہ بات نہیں ہے غم زدہ کرتی کہ میری بات کو کیوں نہیں مان رہے، مجھے کیوں ریجیکٹ کر رہے ہیں، یا میرا کیوں نہیں کہنا مانتے. نہیں، ان کو یہ ہے کہ یہ اس کلام کو مان لیں، اس وحی کو مان لیں، کیونکہ اس کلام کو ماننا اللہ کو ماننا ہے. تو اس نبی کا حال بتایا کہ دیکھیں کہ ان کا حال کیا تھا، غم کے مارے وہ ہلاکت کے قریب پہنچ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح جس نے آگ جلائی، تو جب آگ جلائی ہے تو پتنگے اور پروانے اس میں گرنے لگے، تو وہ ان کو اس آگ سے دور ہٹاتا ہے. میں بھی تمہیں تمہاری کمروں سے پکڑ کے آگ سے بچا رہا ہوں، لیکن تم میرے ہاتھوں سے چھوٹے جا رہے ہو، یعنی تم جا کے آگ میں گر رہے ہو، جا کے آگ میں گر رہے ہو، میں تمہارے پیچھے سے تمہیں پکڑ پکڑ کے کہہ رہا ہوں کہ نہیں جاؤ. اب سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درد کیا تھا، آپ کا غم کیا تھا. آپ کا غم یہ نہیں تھا کہ ہمارے گھر میں روٹی نہیں ہے، آئے کتنے دن سے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا، تو ایسا ہی ہوتا تھا نا، مہینوں مہینوں چولہا نہیں جلتا تھا. یہ غم نہیں تھا کہ دیکھو کہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، لوگ جو کافر ہیں وہ کتنا ان کی کتنی کمائیاں، ان کے پاس کتنا مال ہے، اور ان کی کتنی اولاد ہے اور کتنی فلرش کر رہی ہے، اور میری تو اولاد وہ بھی چلی گئی دنیا سے، میرا کون بیٹا ہے، میرا کون وارث ہوگا، میرا ایسی چیزیں نہیں جیسے ہمارے غم ہیں نا آج کے، ایسا نہیں غم تھا ان کا. آئے میری تو بیٹی بھی فوت ہو گئی، ہمیں تو یہ والے غم نہیں تھے ان کے جو ان کو تڑپاتے تھے. ان کا غم تھا کہ انسانیت کدھر جا رہی ہے، یہ اس عقیدے پہ رہیں گے تو کیا ہوگا، اور اس عقیدے والے میری امت کے اوپر کیا افیکٹ کریں گے، ان کو مجھے بتانا ہے. اللہ اکبر. دیکھیں ان جس نبی کے ہم پیروکار ہیں، اس نبی کے غم کیا تھے اور آج ہمارے غم کیا ہیں، خود سوچیں، اپنے غموں کو دیکھیں، کون سی چیز ہمیں تڑپاتی ہے راتوں کو، کون سی چیز ہمیں دکھ میں رکھتی ہے، کس چیز میں ہم دکھی رہتے ہیں، اپنی ذات، اپنا خاندان، اپنی چیزیں، بس یہی ہمیں تڑپاتی رہتی ہیں. میری جاب، میرا بچہ، میرا گھر، میری زندگی، میں. ان کی میں نہیں تھی نا، وہ تو خود ان کو اللہ تعالیٰ تسلیاں دے رہے ہیں، وہ تو خود بخشے بخشائے، وہ تو خود جنت میں سب سے اعلیٰ مقام پانے والے، ان کو تو کوئی فکر ہی نہیں ہونی چاہیے، لیکن وہ اپنی نہیں فکر کرتے تھے، دوسروں کی. وہ یہ نہیں کہتے تھے میری بے عزتی کر دی، مجھے کوئی یہ عزت ہی نہیں کرتے، مجھے حق سے محروم کر دیا، مجھے یہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا، میں تو یتیم پیدا ہوا، میرا تو انہوں نے قدر ہی نہیں پہچانی. یہ چیزیں نہیں تھی ان کا غم، ورنہ ان چیزوں کو لینے بیٹھتے تو ان کے پاس تو کتنے غم ہوتے، وہ ان کے پر تو غموں کے پہاڑ ٹوٹے تھے. بلکہ فرمایا کہ غم تو میرا رفیق ہے، یہ حدیث ہے. کون سا غم کا پہاڑ تھا جو ان پہ نہیں ٹوٹا تھا، لیکن تڑپاتا ان کو کون سا غم تھا، کس چیز میں وہ گھل رہے تھے؟ قرآن گواہی دیتا ہے کہ ان کی جان گھل رہی تھی اس چیز کے اندر کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لے کر آتے ہیں، لوگ کیوں اس کلام کو نہیں مانتے، کیوں اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے جب ہمارے اپنے مسلمان بھی کئی نہیں سننا چاہتے اس کو، بس ٹھیک ہے اتنا زبانی کلامی کافی ہے کہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ قرآن ہے بس، لیکن اس کے علاوہ ہمیں نہیں کوئی سنائے۔ ہمیں کتنا غم رہتا ہے، ہمیں کتنی کس چیز کی فکر رہتی ہے، کتنی تڑپ ہوتی ہے، کتنی پریشانی ہمیں لگ جاتی ہے، یہ لوگ کیوں نہیں آ رہے اس کی طرح۔ آج تو مسئلہ یہ ہے کہ غیر مسلموں کو، تو کیا اپنے مسلمانوں کے بھی حال یہ ہے کہ آپ ان کو سنانا بھی اتنا ہی مشکل لگتا ہے آج جیسے کہ غیر مسلم کو سنانا، ان کو بھی پکڑ پکڑ کے ایسے لانا پڑتا ہے، ایسے منتیں کرنی پڑتی ہیں جیسے ہمیں ان سے کچھ چاہیے، لیکن اتنی تڑپ ہمارے اندر نہیں ہے، اتنا غم نہیں ہم نے اپنے اندر اتنا لگایا کہ ہمیں لوگوں کی اتنی فکر تڑپا دے۔ اس درجے کا تو کیا، اس سے آدھا بھی کہیں ہمیں غم ہوتا نا تو آج ہم بہت کچھ اس کلام کو پھیلا چکے ہوتے ہیں۔ ہمارے تو غم اور فکریں ہی کچھ اور ہیں، جب بھی تو ہمارا یہ حال ہے پھر ہم شکایت کرتے ہیں کیا آج ہمارے مسلمانوں کا کیا حال ہو گیا، اس کا کیا حال ہو گیا، کیا حال ہوگا، اور لوگ ہمیں ایسا سمجھتے ہیں، لوگ ایسا ہی سمجھیں گے، کیا آپ نے اپنے اسلام کی یہی تصویر دکھائی ہے، ان کو تو یہی پتا چلے گا کہ یہ مرنے والے، مارنے والے، یہ پھٹنے والے لوگ ہیں، دھماکے کرنے والے لوگ ہیں، کیونکہ یہی تصویر ان کو نظر آتی ہے، ان کو تو نہیں نظر آتا کہیں پہ بھی کہ اتنی خیر خواہی ان کے اندر ہے، اتنی تڑپ ان کے اندر ہے، دیکھو یہ لوگوں کے کتنے ہمدرد ہیں، کتنی ہمدردی ہے ان کے اندر۔ دیکھیں ایک عبدالستار عیدی ہیں، ایک بندہ، ایک عام سا بندہ جو کہ وہ بہت کوئی امیر بھی نہیں ہے، بہت کیا تھوڑا بھی امیر نہیں، ایک درمیانی یعنی ایوریج اس کا آدمی، اور ان کی خدمت خلق کی وجہ سے کہاں تک، اور ان کی انسانیت دوستی کی وجہ سے کہاں تک دنیا میں ان کا نام پہنچا۔ اگر اس امت کا ہار نہیں تو ہر بندہ نام بھی صحیح عبدالستار عیدی ہو، مگر ہر ایک سوسائٹی کے اندر، ہر ایک کمیونٹی میں ایک بندہ بھی ہو تو کیا دنیا نہ پہچانے کہ یہ لوگ ایسے نہیں ہیں، یہ تو کوئی اور ہی لوگ ہیں، یہ تو لوگوں کے غموں میں ان کے کام آنے والے ہیں، یہ تو انسانیت دوست ہیں، یہ تو لوگوں کے خیر خواہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرتیں نہیں کرنا سکھائی ہیں، آپ کا تو یہ حال تھا کہ اپنے، دیکھیں وہ لوگ جو مانتے نہیں ہیں ان کے لیے اتنا غم کر رہے ہیں، غم کر رہے ہیں ان کے لیے، نفرت نہیں کر رہے کہ نفرتوں کے اندر رات کو نیند نہ آئے۔ یہاں پہ نفرت ہوتی ہے، نفرت کی وجہ سے بھی، دشمنی کی وجہ سے بھی راتوں کو نیند نہیں آتی، پر یہ اللہ کی گواہی ہے اس بات کے اوپر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ کتنی تھی، کتنا غم تھا انسانیت کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے جو مانے ہی نہ، اور جو بے عزتیاں کریں، اور جو مذاق اڑائیں، ان کے لیے اتنی تڑپ، ایسی خیر خواہی ہمارے اندر کیوں نہیں ہے، ایسی ہمارے اندر ہمدردی کیوں نہیں ہے انسانیت کے لیے، ہم بھی اس طرح کے ہمدرد ہو جائیں۔ کہ جب سے ہم نے اپنے مشن ہی کچھ اور بنا دیے ہیں اور ہم بھی دنیا کے پیچھے اسی طرح بھاگ رہے ہیں جیسے دوسرے بھاگ رہے ہیں، تو پھر ظاہر ہی بات ہے جب غم اور فکریں ہی دوسری ہو جائیں گی تو پھر دنیا بھی آپ کو وہی سمجھیں گی نا، جیسے کہ آپ کا دنیا کے اندر امیج ہے وہی آپ کو سمجھیں گے، یہ تو کوئی بھی یہ نہیں سمجھے گا کہ ہائی یہ بےچارے، آپ ہمارے منہ سے بولنے سے تو نہیں صرف کوئی یہ بات مان لے گا نا کہ ہم تو بڑے خیر خواہ لوگ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے اعراض کے اوپر، ان مشرکوں کے اعراض کرنے کے اوپر ایسے تڑپ رہے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ ساری ساری رات کھڑے ہو کے امتی 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 کہہ کے رو رہے ہیں، آپ کا رونا یہ نہیں بتاتا کہ آپ کو تڑپ کتنی تھی، ان لوگوں کے لیے تڑپ، کافر مشرک ان کے لیے، ان کے لیے تو ہمیں تو تڑپنے کبھی آج تک ہم نے سوچا ہی نہیں کہ ان لوگوں کے لیے بھی تڑپا جائے۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو جیسے کہ کھول کے رکھ دیا گیا اس پوری انسانیت کے سامنے کہ کیسا دل تھا آپ کا، دشمنوں کے لیے کیسا دل تھا آپ کا، دیکھ لیں اس دل کو کتنا تڑپنے والا ہے. اللہ نے دکھا دیا آپ کے سامنے, آپ کو بھی سمجھایا گیا. ان غموں میں نہ گھلو, ان چیزوں کے پیچھے اپنی جانوں کو ہلکان نہ کرو جو اللہ نے نصیب کے اندر لکھ دی. ہاں اگر تڑپنا ہے تو یہ ہے وہ غم جو خود کو لگاؤ, انسانیت کا غم, یہ ہے اعلیٰ پائے کا غم, یہ ہے وہ چیز جو ورک جس کے لیے انسان اپنی فکر کرے, بے چین رہے, اپنے آپ کو اس کے پیچھے بے قرار کرے, یہ ہے نبیوں والا غم. اور ہم تو خود کو رسول کے امتی اور اسوہ رسول کے پیروکار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور ایسے کرتے ہیں اور ان کی محبت میں آنسو بہاتے ہیں, مگر ان کی یہ صفت تو ہمارے اندر نہیں آئی انسانیت سے محبت کی. کوئی آج ایک بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں اتنی ڈپریس ہوں کیونکہ لوگوں کا کیا بنے گا, یہ کس طرف کو جا رہے ہیں, انسانیت کا کیا حال ہو رہا ہے. اب اپنی اپنی ذاتوں کے اندر سارے مست ہیں اور اپنے مفاد کے لیے سب تڑپتے ہیں, اپنے نقصان کے اوپر سب کو سب کی نیندیں حرام ہوتی ہیں. لیکن کتنوں نے ان کو جا کے تڑپ کے پیغام پہنچایا. ہم نے نفرت سیکھی, گھروں سے بھی یہی سیکھا تھا اور آگے بھی نفرت ہی پھیلائی. دیکھیں جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا, شروع سے جب ان کو سکھاتے ہیں کہ بھئی یہ فلانے آپ کا دشمن ہے, آپ نے اس کے ساتھ دشمنی کرنی ہے, اس کے ساتھ دشمنی کرنی, وہ اسی میں گرو اپ ہوتا ہے, نفرت ہی سیکھتا ہے. اسی طرح ہم لوگوں کو بھی ایسا ہی سکھایا کیا, کسی نے یہ بتایا ہی نہیں کہ ہمارے نبی کیسے تھے. ہمارے نبی نے تو ایسا نہیں کیا, انہوں نے تو منافقین تک سے نہیں ایسا کیا, یہ نفرتیں کر کے ان کو دھتکارا ہو اور ان کو بہت ان کے ساتھ ایسا ذلت امیز سلوک کیا ہو یا کچھ کیا ہو. ایسا ہمیں کہیں پہ بھی نہیں نظر آتا. کیوں نہیں نظر آتا؟ ہمیں کیا سبق پڑھائے گئے اور کیا ہے جو اصل حقیقت ہے؟ اصل حقیقت دیکھنی ہے, سیرت پڑھ کے دیکھ لیں, اب وہ خود پتہ چل جائے گا کیا چیز آپ کو غالب نظر آتی ہے سیرت میں, کیا لقب ہے ہمارے نبی کا, رحمت للعالمین کا ہے یا نہیں ہے, سب مانتے ہیں. لیکن اس کے بعد یہاں تک کہ ہم تو فرقوں تک کو بھی نہیں برداشت کرتے, ہر فرقے کے اوپر کرٹیسائز, ہر فرقے سے نفرت, اس سے نفرت. کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا, باقی ان کے فیصلے اللہ کے ہاں ہوں گے. آپ حق بات ضرور بتائیں مگر نفرتیں کرنے کی گنجائش, ایک دوسرے کو کاٹنے کی گنجائش, ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کی, ایک دوسرے کے ساتھ کے جڑیں کاٹنے کی, ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں رکھنے کی, یہ تو کہیں سے بھی نہیں ہے گنجائش. اختلاف تو امت میں پہلے بھی تھا, رہے گا, ایک کی ایک رائے رہے گی, دوسرے کی دوسری رہے گی. لیکن یہ چیز کی ہمیں کون اجازت دیتا ہے کہ جو آج ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دجال کے فتنے سے بھی زیادہ مجھے تم سے اس بات کا ڈر ہے کہ جو تمہارے اپنے اندر جو تفرقہ بازیاں ہوں گی, مجھے اس کا ڈر دجال کے فتنے سے بھی زیادہ ہے تمہارے پر. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ اس امت کے اندر جو فرقے ہوں گے اور تفرقہ بازیوں کے کیا ثمرات ہوں گے. آج آدھے لوگوں کو تو ہم نے ویسے ہی کافر قرار دے دیا ہوا نا, بہت سارے تو میرے خیال میں آدھی امت کو تو ہم ویسے ہی سمجھتے ہیں کہ یہ کافر ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ اس وقت بتا دیا تھا کہ مجھے زیادہ خوف ہے اس کا, یعنی اتنا بڑا فتنہ دجال ہے. لیکن مسلمانوں کی باہم آپس میں جو لڑائیاں ہیں, جو آپس کے اندر دشمنیاں ہیں, وہ اتنا بڑا نقصان لے کر آئیں گی کہ دجال کے فتنے سے زیادہ بڑا یہ ان کے لیے نقصان ہوگا.